پھر ایک رحمت وجوبی ہوتی ہے اور ایک رحمت امتنانی ہوتی ہے. اور رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ رحمت وجوبی کو بھی شامل ہے, رحمت امتنانی کو بھی شامل ہے. رحمت وجوبی کیا ہے, امتنانی کیا ہے, اس کا یہ موقع نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ رحمت کی جتنی قسمیں ہیں سب کو یہ شامل ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کے ساتھ میں رحمان کا لفظ استعمال فرمایا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے. اور بھی اسماء اللہ پاک کے ہیں, اور بھی صفات اللہ پاک کے ہیں. حالانکہ قرآن کا خصوصی اثر تو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے, اور آخرت میں ظاہر ہونے والی نعمتوں کا تعلق رحیم سے ہے. تو الرحیم علم القرآن بھی نہیں ہے. آخرت کی خاص نعمتیں صرف ہوتی تو الرحیم علم القرآن ہوتا. تو یہ قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق دنیا کی نعمتوں سے بھی ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کا علم دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی دنیاوی حاجتیں اور جتنی دنیاوی ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں بھی مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا قرآن پاک میں حل ہے. اس لیے عاملوں کو جا کے بولتے ہیں کوئی آیت بتا دو بچے ہونے کی, کوئی آیت بتا دو جاب لگنے کی, کوئی آیت بتا دو صحت ہونے کی, کوئی آیت بتا دو دشمنوں سے حفاظت کی, کوئی آیت بتا دو اثرات سے حفاظت کی, کوئی آیت بتا دو نظر بد سے بچانے کی, بچوں کو نظر سے بچانے کی. ایک عالم, ایک حافظ جو ہوتا ہے وہ عامل بھی کیوں ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. اور ایک عالم دین اور حافظ تو ڈاکٹر بھی ہونا پڑتا, وکیل بھی ہونا پڑتا, لائر بھی ہونا پڑتا, اس کو جج بھی ہونا پڑتا ہے, اس کو قاضی بھی ہونا پڑتا ہے, اس کو پولیس والا بھی ہونا پڑتا ہے, اس کو بزنس مین بھی ہونا پڑتا ہے, اس کو ایم بی اے بھی ہونا پڑتا ہے. اس لیے کہ جو بھی جو اس سے پوچھے گا اس کو بتانا ہے. اس لیے قرآن پاک کا پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ سب کو ایڈریس کر سکتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, کیا پڑھاتے ہیں بھائی, وہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہے وہ پوری دنیا کو خطاب کر سکتا ہے. کسی اور جگہ کا پڑھا ہوا بتا لو پوری دنیا کو خطاب کر سکے, اور سارے شعبوں کو کر سکتا ہے. ڈاکٹروں کو بٹھا دو ان کے اعتبار سے دین بیان کرے گا, وکیلوں کو بٹھا دو ان کا دین بیان کرے گا, عدالت کے نظام میں بٹھا دو ان کا دین بتا دے گا, بزنس مینوں میں بٹھا دو ان کا دین بتا دے گا. اس کو سب ہونا پڑتا ہے کیونکہ قرآن میں سب ہے, اور وہ سب کے لیے ہے قیامت تک کے لیے. اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا, معجزہ کا معجزہ اور نظام زندگی کے ساتھ ساتھ نظام زندگی. شکریہ. ابھی مغرب کے بعد ذکر آ رہا تھا, ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہاں گیا. میں نے کہا کہیں بھی گیا ہو اگر مل بھی جائے تو وہ سانپ نہیں بنے گا, وہ عصا تھوڑی بنے گا. نبی کا معجزہ امت کے پاس آ کے معجزہ نہیں رہتا, لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان کا معجزہ امت کے پاس آ کے معجزہ ہے, اور صفت اعجاز کے ساتھ امت کے ہاتھ میں ہے. یعنی قرآن ہے لیکن وہ معجزہ جو حضور کے زمانے کا قرآن پاک کا ہے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے نا. وہ معجزہ ہے اپنے فصاحت و بلاغت میں بھی آج تک, وہ معجزہ ہے اپنی تمام خصوصیات میں, جن جن اعتبارات سے وہ معجزہ ہے, وہ معجزہ ہے اس طرح سے بھی کہ اس کا کوئی مثل بنایا نہیں جا سکتا, اس کی کوئی نظیر قائم نہیں کی جا سکتی. وہ معجزہ ہے جس میں اولین اور آخرین کے علم بھرے ہوئے ہیں. ساری انسانیت کے کام کی چیز, ساری انسانیت کے کام کی چیز ہے. اور ایک ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ اس کے بغیر کسی انسان کو نجات ملنے والی نہیں ہے. کسی کسی کو نہیں ہے. جس کے پاس کوئی پچھلا مذہب نہیں ہے اس کو تو ہے ہی نہیں, جس کے پاس کوئی پچھلا مذہب ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, ایک فلاں ہے, ایک فلاں ہے, ایک فلاں ہے, مسلمان کے بعد کوئی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں سب کینسل ہیں, کوئی دین نہیں ہے حضور آنے کے بعد میں, اور کوئی ملت نہیں ہے اور کوئی دین نہیں ہے, کسی کو نجات نہیں ملنے والی ہے. اگر کسی کا مسلمان ہوئے بغیر رہنا اسلام کو منظور ہوتا تو پھر اہل کتاب کو اسلام کی دعوت نہ ہوتی. سوچو اس بات کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کو خط نہ لکھتے اسلم تسلم, کیونکہ وہ تو عیسائی تھا, اس کو خط لکھنے کا کیا مطلب؟ اگر وہ مذہب صاحب مذہب ہے, اور وہ تو کتنا بڑا مذہبی تھا آپ کو پتہ ہی ہے, بہت مذہبی تھا وہ, اس کے باوجود حضور نے تسلم کی قید اسلام کے ساتھ لگائی, اس کے بغیر اسلام تھی ہی نہیں. اہل کتاب کو دعوت کیوں ہے اگر ان کے پاس مذہب ہے اور وہ کنسیڈر ہے تو؟ نہیں ہے وہ, سمجھ رہے لوگ؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے پاس ہوگی اس کو نجات ملے گا, جس کے پاس نہیں ہوگی اس کو نجات نہیں ہے, چاہے وہ کسے بس ہے کوئی ہو. اور یہ اس ملک کے برادران کو بتانا ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, شفقت سے, محبت سے, حکمت سے, طریقے سے. یہ نہیں جا کے اگر آپ بولیں گے کہ نہیں ایسے ہی تو اگر مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا, بولے تو ظاہر ہے کہ تو میں تو بعد میں جاؤں گا, تو ابھی چلا جا. مگر بتانا تو ہے, اور یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی سب کی, امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو اسلام سے واقف کرائیں, قرآنی زندگی سے واقف کرائیں, قرآن سے واقف کرائیں. اور جس دن مسلمان یہ کام کے لیے کھڑا ہوگا یہاں پر, اس دن مسلمانوں کی بے عزتی عزت سے بدلے گی, اور مسلمانوں کی بدگمانی حسن ظن سے اور عقیدت سے بدلے گی, اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت محبت سے بدلے گی. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ بچائیں گے تم کو لوگوں کے ساتھ لوگوں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر بیان فرمایا ہے تبلیغ پر. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. لوگوں سے عصمت کا راز لوگوں تک ان کی امانت کو منتقل کرنے میں ہے, اور یہ امانت ہے مسلمانوں کے پاس جو ان کے بھی کام کی ہے اور ساری انسانیت کے کام کی ہے, اور اس امانت میں خیانت ہونے کی وجہ سے اس کو دشمن بنا کے مسلط کیا جاتا ہے, اور وہ پھر جوتے مارتا ہے, تم اس پہ ظلم کر رہے ہیں امانت نہیں پہنچا کے, اس لیے وہ تمہارے مال کو کھا جائے گا, جان کو کھا جائے گا, مکان کو لوٹ لے گا, پیسوں کو لوٹ لے گا, عزت کو کھا جائے گا. ادلا بدلا کما تدین اتو دانو, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بات اس قرآن پاک کی نعمت کو, اللہ پاک کی بڑی نعمت سمجھنا, اور اس والی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش اور جدوجہد کرنا. یہ ایک زندگی ہے, قرآن پاک ایک زندگی چاہتا ہے. ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں, کیا مطلب ہے قرآن پر ایمان لانے کا؟ اللہ کی کتاب ہے یہ, اس پر ایمان لانا کہ ہاں اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے, اس پر ایمان لانا ہے. حضور کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. ما کنت تخطہ بیمینک, کیا ہے وہ؟ نہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں, نہ تو آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. آپ تو خط بھی نہیں لکھ سکتے تھے, کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے. حروف کی شناخت آپ کو نہیں تھی, اللہ نے آپ کو اس سے الگ رکھا بالکل. تو جو علم اب آپ کے پاس میں آیا ہے, چاہے وہ حدیثوں کی شکل میں آپ نے بیان فرمایا ہو یا قرآن پاک کی شکل میں, وہ سب صالح اور خالص اللہ رب العزت کا علم ہے. وہ اس واسطے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری, اللہ پاک نے اتاری, اس پر ایمان لانا. اور اس کتاب, یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے تو کیوں اتری ہے, اس پر بھی ایمان لانا. اللہ کتاب اللہ پر ایمان کے مطلب میں یہ بات ہے کہ اس کتاب کی زندگی, اس کتاب میں جو قوانین اور قاعدے اور قانون بیان کیے گئے, جو نظام بیان کیا گیا ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. اسی لیے اس کے حلال کو حلال سمجھنا, اس کے حرام کو حرام سمجھنا, یہ اس پر ایمان میں شامل ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کے حلال کو حلال نہ سمجھے اور قرآن کے حرام کو حرام نہ سمجھے, وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا, اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے. جیسے نماز ٹوٹتی ہے ایسے ایمان بھی ٹوٹتا ہے. نماز ٹوٹ جاتی ہے, وضو ٹوٹ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, قبلے کی طرف منہ نہیں رہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کپڑے پاک نہیں رہ لیتے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسے قرآن پاک کے جھوٹ قرآن پاک کو جھٹلانا اگر لازم آ گیا تو ایمان ٹوٹ جائے گا. تقدیر کو جھٹلانا لازم آیا تو ایمان ٹوٹ جائے گا. نبی کو جھٹلانا لازم آیا تو ایمان ٹوٹ جائے گا. فرشتوں کو جھٹلانا لازم آ گیا تو ایمان ٹوٹ جائے گا. اللہ کی اسماء و صفات کو جھٹلانا لازم آ گیا تو ایمان ٹوٹ جائے گا. ایک پھر لازم آنا ہے اور ایک اس کا التزام ہے. التزام پر فتویٰ لگتا ہے، التزام سے پہلے فتویٰ نہیں لگتا. یہ ایک نازک علمی بات ہے. صرف لازم آنے کے بعد میں سمجھایا جاتا ہے کہ تیری اس بات سے لازم آ رہا ہے کہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا یا نبی جھوٹے ہو جائیں گے. کہتا نہیں، لازم آئے تو آئے، میں تو یہی عقیدہ رکھوں گا. پھر اس پر فتویٰ لگتا ہے کہ اس کا ایمان اب ٹوٹ چکا ہے مسلم طریقے پر، یعنی وہ اس کو قبول کر چکا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو توڑ رہا ہے. اس لیے کتاب اللہ پر ایمان میں یہ ہے میرے دوستوں کہ جو قرآنی زندگی ہے وہ حق ہے، اور قرآن کا حلال ہی پوری دنیا میں حلال ہے. قرآن جس کے اندر حدیث شامل ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن کا حرام حرام ہے پوری دنیا میں اور پوری سب چیزوں کے اندر، جو کہ حدیث میں کے اندر بھی ہے. قرآن اور حدیث دو مل کے قرآن کی تفسیر بن جائے گی. بیان القرآن ہے، پورے حدیثیں کیا ہیں؟ بیان القرآن ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم، بیان کریں گے آپ کہ کیا نازل کیا گیا. تو جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ قرآن کا بیان ہے. تو اس لیے جو اس کے حلال کو حلال سمجھے، جو اس کے اور اس کے حلال اور حرام کی تفصیل جس میں بھی پائی جاتی ہو، عقیدوں میں ہو، عبادتوں میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، کلچر میں ہو، تہذیب میں ہو، ثقافت میں ہو، خرید و فروخت میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، خوشیوں میں ہو، غمیوں میں ہو، ساری زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہوتا ہے یہ. اس لیے قرآن پاک والی جو زندگی مسلمان اختیار کرے گا تو اس کو کہتے ہیں عمل قرآن. قرآن کا عمل انسان کی زندگی میں ہے. اپنی حرکتوں سے اور اپنے ایکشن سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے آدمی قرآن کو ظاہر کرتا ہے. اس کو قرآن کا وجود خارجی، قرآن کا اپیئرنس کہتے ہیں. اس کو قرآن اپیئر ہو رہا ہے. اور جس دن قرآن جس ملک میں، جس علاقے میں اپیئر ہو جائے گا، وہاں باطل کا ختم ہونا ضروری ہے. ابھی تو قرآن پاک الفاظ میں ہے، ابھی تو قرآن پاک کے اندر ہے. ابھی تو قرآن پاک اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے بھی الفاظ میں ہی ہے. جس دن مسلمانوں کی زندگی میں قرآن آئے گا، اور جہاں مسلم کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز تو کوئی ہی نہیں ہے شاید ہی ہے کوئی، جہاں مسلم کنٹریز ہیں ان کی زندگیوں میں قرآن آئے گا، پھر وہ اسلامک کنٹریز ہوں گی. اور جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں قرآن آئے گا ان کی زندگیوں میں، تو وہ عملی قرآن ہوگا. اور جب عملی قرآن ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کا دماغ نکالیں گے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمقہ فإذا ہو زائق. ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور پھر باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں. اب دماغ نکل جاتا ہے کسی کا تو کہاں زندہ رہتا ہے وہ. کسی آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، سب پھوٹ جائے اس کا اور دماغ باہر ہو جائے، تو پھر کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا. اس سے یہ بھی مطلب نکلا کہ دماغ جو ہے نا وہ باطل جو ہے نا وہ دماغ کے ساتھ زندہ رہتا ہے. باطل دماغ کے ساتھ زندہ رہتا ہے، مطلب باطل افکار کے ساتھ زندہ رہتا ہے، باطل پالیسیوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے، باطل تھیوری کے ساتھ زندہ رہتا ہے، باطل قلب کے ساتھ میں نہیں رہتا. قلب میں عقل ہے، باطل عقل الگ چیز ہے، مکر الگ چیز ہے، تھیوری الگ چیز ہے. باطل کے اپنے افکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے باطل چل رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب توڑ دیتے ہیں اور حق کو سامنے لے آتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے جو ہدایت عطا فرمائی میرے دوستوں، وہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہیں دی ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پہ نہ آتے. اب اللہ روزے سے راضی ہوتے ہیں، اور وہ بھی روزہ ایسا ہونا. اب ساری دنیا کو تو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے سے کیسے راضی ہو، کون سا روزہ وہ چاہتے ہیں اور روزے سے کیسے راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز سے راضی ہوتے ہیں، وہ نماز ایسی ہونا. اب ساری دنیا کو تو نہیں معلوم کہ کیسی نماز سے وہ راضی ہوتے ہیں. اللہ زکات سے راضی ہوتے ہیں، وہ زکات ایسا ہونا. اللہ حج سے راضی ہوتے ہیں، وہ حج ایسا ہونا. اللہ کاروبار سے راضی ہوتے ہیں، وہ کاروبار ایسا ہونا. اللہ تعالیٰ شادی بیاہ سے بھی راضی ہوتے ہیں، جبکہ وہ شادی بیاہ ایسی ہو جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ ہو تو لوگ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے طریقے سے کچھ بھی کریں گے، اللہ راضی نہیں ہوں گے اس سے، چونکہ اللہ نے ہدایت دی بھی نہیں ہے ان کو. اس لیے نماز کے علاوہ کتنے بھی پریئر کرو، سن لو ذرا اچھی طرح سے، پوری دنیا میں کہیں بھی پریئر ہو رہی ہوں، کتنی بھی پریئر ہو رہی ہوں، کیسی بھی ہو رہی ہوں، نماز کے علاوہ ہیں تو پورے گاربیج کے اندر ہیں, کوئی ویلیو نہیں اس کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ اور اللہ کو وہ چاہیے نہیں, اللہ ویسے پسند نہیں کرتے. روزے دوسری قومیں بھی رکھتی ہیں, وہ روزہ تھوڑی ان کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے, نہیں قریب کرنے والا ہے. ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے, کتنی عجیب بات ہے یہ. عقیدے جو چاہیے اختیار کر لو, تھوڑی اللہ راضی ہو جائیں گے, نہیں, وہ عقیدہ چاہیے جو اللہ کو پسند ہے, وہ اللہ کے بتانے سے ہمیں پتا چلا. وہ نماز چاہیے جو اللہ کو پسند ہے, وہ اللہ کے بتانے سے ہمیں پتا چلا. وہ دین کی محنت چاہیے جو اللہ کو پسند ہے, وہ اللہ کے بتانے سے ہمیں پتا چلا. یوں تو دنیا میں ساری مشنریاں پھر رہی ہیں, اب بلا کھول ہے, مطلب اس کے لیے جو پیسہ لگایا جاتا ہے اس کی لمٹ مقرر نہیں ہے, جتنے پیسے بولے اتنے پیسے ان کو ملتے ہیں. لوگ دس دس سال پندرہ پندرہ سال دیہات میں ادھر ادھر رہ کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں, ایک پنی کے برابر ثواب نہیں ہے اس میں, ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کے اللہ کی ہدایت ہوتی نہیں ہوں تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یہ قرآن والی جو زندگی ہمارے سامنے آتی ہے اس سے پتا چلا کہ جو اللہ کو پسندیدہ دین ہے وہ ہے مسلمان کے پاس. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق, ہمارے پروردگار کے رسول حق کو لے کر ہمارے پاس آ گئے تھے. اس لیے میرے دوستو یہ قرآنی زندگی اپنے عمل کے ذریعے سے جو چیز چاہتی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جائے, حق تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. ہماری دوستی, ہماری دشمنی, ہمارا خرچ کرنا, ہمارا خرچ نہیں کرنا, من اعطى لله ومنع لله وابغض من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان, ایمان کامل ہو جاتا ہے. اسی لیے اگر ہمارے ساتھ جانی عبادت کے لین سے کوئی تقاضا آتا ہے تو ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے, اپنے اوپر کرتے ہیں. اگر ہم نے روزے رکھے, لمبے روزے ہونے کے باوجود روزے رکھے, تو اللہ کا ہم نے کیا کیا ہے, اللہ پہ کیا احسان ہے, اپنی ذات کا احسان ہے. ہم نے اپنا بھلا کیا ہوا ہے اس میں, چاہے روزے 17 گھنٹوں کے ہوں, 18 گھنٹوں کے ہوں, کہیں کہیں 19, 20, 21 گھنٹوں کے بھی روزے ہیں, 21 گھنٹے کے روزے ہیں لوگ رکھ رہے ہیں, اور کہیں 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے بھی ہیں وہاں پہ بھی رکھ رہے ہیں لوگ. ہمارے کو کبھی موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کبھی ان کو موقع دیتے ہیں, ٹھیک ہے ہم ندا بلوا بین الناس, کیونکہ یہ عالمی مذہب ہے, سب کو بینیفٹ ملنا ہے اور مجاہدہ بھی سب کو پڑھنا ہے اور ساری چیز سب کو گھومنی ہے. اسی لیے سورج کے حساب سے نہیں ہے, یہ چاند کے حساب سے رکھا گیا, وہ گھومتا رہتا ہے اور سب کو گھماتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر روزے رکھوا دیے تو اللہ پاک اللہ نے ہم پر احسان کیا. دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے لے یا دین کے کام کی توفیق دے یا دینی عمل کی توفیق دے تو ہم احسان نہیں کرتے. بعض مرتبہ ہم نے دیکھا کہ مسجد بنانے کا کوئی تقاضا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہا گیا کہ مسجد میں پیسہ دو, تو بعض لوگ ذرا بڑی اماؤنٹ دے کے احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں. ارے ہم نے دیا یار, ہمیں سیکرٹری بناؤ, ہمیں پریسیڈنٹ بناؤ. بھائی تم نے مسجد پہ احسان کیا کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ مسجد کے لیے تمہارے پیسے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا ضرورت ہے, وہ تو کسی سے بھی لے لے گا. مدرسوں کے لیے اگر کسی سے مطالبہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مدرسے والے تو ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں, اگر والے یہ ارے صاحب اس مرتبہ تو اتنے آئے ہیں سفیر کے, بس سفیروں کی تعداد فقیروں سے زیادہ ہے, بولے کیسے کیسے باتیں کر دیتے ہیں لوگ. ابھی ہمارے ساتھ یہ گئے تھے ایک جگہ پر, انہوں نے کہا کہ آپ کب جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کل جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا الحمدللہ, یہ کہا انہوں نے کہ بھائی یہ سب سے مصیبت جا رہی ہے. ایک صاحب ہفتے میں بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ایسا کہہ رہے تھے مذاکر ان سے. میرے دوستو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپرچونیٹی دی ہے, مواقع دیے ہیں دین کی خدمت کے, تو اللہ پر تم احسان کرتے ہو یا ہم احسان کرتے ہیں, یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے نیکی کی, نیک عمل کی, چاہے جان سے ہو چاہے مال سے ہو, تو وہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے, انسانیت پر احسان ہے, ورنہ اللہ غنی حمید ہے. حدیث شریف میں اللہ نے فرمایا کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم, اگر تمہارے اول, تمہارے آخر, تمہارے زندے, تمہارے مردے, تمہارے انسان, تمہارے جن, سارے کے سارے انتہائی بدترین ہو جائیں, لو کانوا علی افجر قلب رجل منکم, سب سے زیادہ فاجر, فاسق, بدتمیز قسم کے جو ہوتے ہیں, اگر سارے ویسے ہو جائیں, ما نقص من ملک شیء, میرے ملک میں, میری بادشاہت میں, میری عزت میں, میری کبریائی اور بڑائی میں کوئی کمی نہیں آتی اسے. ولو ان اولکم واخرکم, مگر تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انس تمہارے جن تمہارے زندے تمہارے مردے, لو کانوا علی اتقی قلب رجل منکم, اگر سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بڑے اولیاء اللہ کی ڈگری کے مطابق ہو جائیں, ما زاد فی ملک شیء, تو میرے ملک میں میری عزت میں میری جبروتیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انس تمہارے جن تمہارے زندے تمہارے مردے اگر کسی کسیب پر جمع ہو جائیں, کسی ٹیلے پر جمع ہو جائیں, کوئی ایسی جگہ فرض کی جائے جہاں یہ سارے آ جائیں اور وہ وہاں کھڑے ہو جائیں, پھر مسالو امنیتہم, پھر اپنی اپنی تمنا کے مطابق اللہ رب العزت سے مانگے, تمنا کے مطابق, خواہش کے مطابق, یا صرف یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق نہیں, ہر آدمی کی تمنا یہ ہے کہ پورے آسمان بھی میرے ہو جائیں, پوری زمین بھی میری ہو جائے, پورے ستارے بھی میرے ہو جائیں, پورے چاند بھی میرا ہی ہو جائے, سورج بھی میرا ہی ہو جائے. اگر اپنی اپنی تمنا کے مطابق مانگیں اور اللہ پاک ہر ایک کو ان کی تمنا کے موافق دے دے تو ما نقص من ملکی شیء, میرے ملک میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی, میرے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس واسطے کہ میرا ارادہ وجود ہے, میں جس کا ارادہ کر لوں وہ چیز موجود ہو جاتی, اور میں غنی و حمید ہوں, بے نیاز ہوں, نہ کسی کی عبادت سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے نہ کسی کی عبادت نہیں کرنے سے یہ گناہ سے مجھے نقصان پہنچتا ہے. تو انسانیت پر رحم کا ایک نظام ہے کہ الرحمن علم القرآن, رحم کرنا تھا اس واسطے قرآن زندگی عطا فرما دی. تو رحم کی بنیاد پر میرے دوستو دینی تقاضے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اس لیے دینی تقاضے رکھے ہوئے ہیں. ہم اپنے دینی تقاضوں کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اپنا قرب بناتے ہیں, اپنی دوستی بناتے ہیں, اپنا آخرت کا ذخیرہ بناتے ہیں. ورنہ جو مال کا مطالبہ اگر ہم سے کیا جاتا ہے تو مال ہم خرچ کرتے ہیں تو کس کا, اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نہیں دو گے تو وہ کس کا ہونے والا ہے؟ ہمالکم اللہ تم فکو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض, وارث تو میں ہوں, تو دیا تو کیا, نہیں دیا تو کیا, وارث تو میں ہوں, اللہ پاک کو وراثت میں. اس سے پہلے کہ جتنی قومیں مر گئی اس کے وارث کون بنے؟ اللہ پاک بنے, وارث اللہ ہیں, اسی وجہ سے ان کا نام بھی وارث ہے. ہر چیز ہر آدمی کی ملکیت کی وراثت انہی کی ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو نہیں دے گا تو بھی میری ہی ہے وہ, لیکن اگر اور تیرے حصے میں کچھ نہیں آئے گی, اگر تو دے دے گا تو بھی میرے پاس آئے گا, تیرے حصے میں جتنا تو نے دیا ہے وہ تیرا کر لوں گا ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے اپنے مال کو اپنے پاس رکھنے کا راز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے ہمیشہ کے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانور بہت پسند ہے. فرمایا تیرے پاس کتنے ہیں؟ غالباً ان کے پاس 20 تھے, مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا اس وقت. فرمایا بہت پسند ہے, کہ لیں گے ہاں, چاہتا ہے تو تیرے پاس ہی رہے, کہ لیں گے ہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہی رہے. فرمایا یہ پورے کے پورے صدقہ کر دیں, یہ تیرے پاس رہ جائیں گے ہمیشہ کے, کیونکہ اگر تو یہاں کاٹ کے کھائے گا تو ختم ہو جائیں گے, بیچ کے کھائے گا تو ختم ہو جائیں گے, نہیں کھائے گا بیچ کے تو مر جائے گا تو دوسروں کو چلے جائیں گے تب بھی ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر تو اللہ کے لیے دے دے گا تو یہ تیرے ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اگر ہم سے مال کا مطالبہ فرمایا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے, ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا اور پھر اللہ پاک نے جگہ دی. قیامت کے قریب ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اپنی زکات لے کے پھریں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, آدمی پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ فرض کیسے ادا ہوگا, اگر میرے ذمے یہ فرض رہ گیا تو کیا ہوگا. جگہ ملنا, خرچ کرنے کی جگہ کا ملنا, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. مواقع ملنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اور اگر مواقع بن رہے ہوں اور ایسے موقع پر آپ نے خرچ کیا تو یہ تو لکی ہے, وہ آدمی لکی ہے جس کو دین کے کام کرنے کے لیے بنیاد میں موقع مل جائے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر صحابہ کرام کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرے ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو بعد میں خرچ کریں گے. اس واسطے کہ اب تو اس وقت تو بیس بن رہی تھی نا, بنیادیں قائم ہو رہی تھی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا مرکز بن رہا ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اس وقت خرچ کرنے والے کو وہ ثواب نہیں ملنے والا ہے, بعد میں چاہے وہ زیادہ ہی خرچ کرے. اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے جنہوں نے قربانی دی ہے ان کی قربانی کے ثواب کو وہ لوگ کہاں سے پا سکیں گے جو اسلام کی تاریخ بننے کے بعد دینے والے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دنیا میں ہونے سے پہلے جنہوں نے سرکار کا ساتھ دیا ہے ان کے مقام کو وہ لوگ کہاں سے پا سکتے ہیں جو سرکار کے مقام کے اپیئر ہو جانے کے بعد, سامنے آ جانے کے بعد پھر سرکار کو ماننے والے بنے. یہ ہے وہ وجہ صدیق اکبر کی فضیلت کی, وہ وجہ حضرت خدیجہ کی فضیلت کی, وہ وجہ جو حضرت عمر بن الخطاب کی فضیلت کی, وہ حضرت عثمان غنی کی اور علی مرتضیٰ کی فضیلت کی. کہ وہ ایسے وقت میں انہوں نے سرکار کو پہچانا ہے جب سرکار کی پہچان نہیں تھی تاریخ بننے سے پہلے، آپ کی شخصیت اور حیثیت کے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے، آپ کے مرتبے کے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے. تو اسی وجہ سے دین کے وہ بنیادی کام اس ملک میں ہم جس وقت ہیں، اس وقت یہ جو یہ چل رہی ہے اس کی، اس وقت اسٹیبلش کچھ بھی نہیں ہے، مسجدیں بھی نہیں ہیں، دیکھو کیسی کیسی مسجدوں میں لوگ رہتے ہیں، بیسمنٹوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادارے تو اور بھی نہیں ہیں، کوئی بڑے جامعات نہیں ہیں، کوئی بڑی یونیورسٹیز نہیں ہیں، کوئی بڑے ادارے نہیں ہیں. ابھی تو اللہ اللہ بول کے بسم اللہ بول کے لوگ شروع کر رہے ہیں تھوڑا 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 تھوڑا، کوئی جم رہا کوئی اکھڑ رہا، کوئی جم رہا کوئی اکھڑ رہا، کوئی تھوڑا جم رہا کوئی، ایسا بھی چل رہا ہے. اس وقت میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گی ان کا ثواب بعد والے نہیں پائیں گے، چاہے وہ اس سے زیادہ کریں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. وکل وعد اللہ حسنا، بعد میں دینے والوں کے لیے بھی حسنا کا وعدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ محروم ہو جائیں گے، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان کے مرتبے کی وہ ریت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن پاک کے سننے کو پڑھنے کو قبول فرما لے. آپ سے اس بات کا مطالبہ تقاضا آپ کے سامنے آتا رہتا ہے، اس مرتبہ بھی تھوڑا تقاضا آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ جو ساتھی یہاں نماز پڑھ رہے تھے، جو ہمارے پاس پڑھ رہے تھے، وہ بےچارے تو حصہ لے ہی چکے ہیں تقریباً، اور اگر وہ لینا چاہیں تو ضرور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے موقع رکھا ہوا ہے، بار بار حصہ لے. جیسے ہم ایک مرتبہ سیلری مل جانے کے بعد اللہ میں یہ نہیں بنتے کہ میں تیرے کو دے دیا تھا نا، بس گزشتہ مہینے میں جو سیلری مل گئی تھی، اگر اللہ میں یہ بول دیا کہ دیا تھا نا تیرے کو، ہو گیا ہمارا، تو ہماری تو لوٹیاں ڈوب جائے گی. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دیا تھا نا تمہارے کو، تو بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. اگر بار بار موقع ملے بار بار دو، زیادہ زیادہ حصہ لے سکتے ہو تو زیادہ زیادہ لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ریح مرسلہ ہو جاتے تھے، ہوا کے چھکڑ کی طرح چلتی تھی آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں. اس لیے ایک مسلمان کو خوب خوب قربانی دینی چاہیے. اس لیے مسلمان زکات بھی اسی میں نکالتے ہیں، صدقہ فطر تو دینا ہی ہوتا ہے، زکات بھی دینی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی ہر روزے داروں کو افطار کراتا ہے مسلمان ماشاءاللہ سے، اور جو مواقع خیر اس کے سامنے آتے ہیں وہ اس میں حصہ لیتا ہے. اس لیے دو چار منٹ کے لیے تھوڑی سی فنڈ ریزنگ کر لے کے، جو ہمارے ساتھی علاقے کے اعتبار سے کر رہے اور ہمارے ادارے کے تقاضوں کے اعتبار سے کی جا رہی ہے، تھوڑی سی ایک دو چار منٹ کے وہ فنڈ ریزنگ ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد میں دعا ہوگی. سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ حصہ لیں، اور اللہ کے ذات عالی پہ بھروسہ کر کے حصہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں پہ نظر کر کے حصہ لیں. اور دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اگر اس موقع پر ہمارے مالوں کے ذریعے سے ہم تھوڑا سا پاک بننے کی کوشش کریں، اور ہمارے مالوں کو پاک بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے گناہوں کے کفارے کی نیت کر لیں کہ اللہ تم میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے، پھر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے دوستوں وہ ہم کو بہت اونچا اڑا دیں گی اور آگے تک پہنچا آئیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ارادے فرمائیں، اور ارادوں کا اظہار بھی فرمائیں چاہے تو، اور حصہ ضرور لیں. کوئی ساتھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ادارے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، اس مسجد کی پیڈ آف کرنے کے لیے، یا رحمت عالم کے اخراجات کے لیے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں، کام ہو رہے ہیں تھوڑے بہت، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق برآمد فرما رہا ہے اس میں حصہ لیجیے، اور اس میں آپ کا پورا پورا انپٹ ہو جائے گا. جتنا آپ اس کے اندر اپنا حصہ لے لیں گے حق تعالیٰ شانو اتنا خیر عطا اور ثواب عطا فرمائے گا. رمضان میں نفل کا عمل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا عمل 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اگر ہم نے حافظ بنا دیا کسی کو اور حافظ کا خرچ ہم نے لے لیا، ہم نے کسی کو عالم بنا دیا اور حافظ کا عالم کا خرچ برداشت کر لیا، ایک مسئلے کا سیکھ لینا 1000 رکعتوں سے افضل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے مسئلے روزانہ سکھائے جاتے ہیں اور کتنوں کو سکھائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ان مسائل کے سکھانے میں جاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا 100 رکعتوں سے افضل ہے. کتنی آیتیں روز پڑھائی جاتی ہیں اور کتنوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اور حافظ جب بنائی جاتی ہے وہ تو پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں مرنے تک کتنی مرتبہ پڑھنے والا ہے. اور ہم ذریعہ اگر بن گئے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو ذریعہ بنتا ہے اللہ پاک اس کو پورا ثواب مرحمت فرمائیں گے اس کا جو آدمی عمل کرنے والا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ جو اس نے حافظ نے پڑھا ہے اس کا تو آپ کو ثواب ملے گا، اس کے بعد کا نہیں ملے گا. نہیں، ایک مرتبہ جو پڑھا وہ بھی مرنے تک جتنا پڑھے گا وہ بھی اور جتنوں کو پڑھائے گا وہ بھی، سب کا ثواب اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے مرحمت فرمائیں گے. اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کبھی بھی کسی حالت میں کمی نہیں آتی. حق تعالیٰ شانہ ہوں مجھے اور آپ کو سب کو ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. کل اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد خلق الله وعدد كلمات الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله. لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. خلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. خطان اور عمدن کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. دانستہ اور نادانستہ کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کلام پاک کے ختم کی برکت سے اپنے تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اس ختم کو قبول فرمائیے. اس میں جو لغزشیں ذلتیں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ سننے والوں کو بھی قبول فرمائیے, سنانے والوں کو بھی قبول فرمائیے. اے اللہ سب پر رحمت کے فیصلے فرما دیجئے. ساروں کے گناہوں کو دھو دیجئے, ساروں کے پاپ ختم فرما دیجئے. اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو پاک صاف فرما دیجئے. اے کریم آقا گناہوں کے نحوستوں کو اور اس کے برے اثرات کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کے اثرات جو ہماری جان پر لگ گئے ہیں اے اللہ اس کو بھی دور فرمائیے, جو ہمارے مالوں پر لگ گئے اس کو بھی دور فرمائیے, اور جو نحوستیں اس کی ہمارے کاروبار میں گھس گئی ان کو بھی دور فرما دیجئے, اور ہماری اولادوں پہ جو اس کے اثرات پڑ گئے ہوں ان کو بھی ختم فرما دیجئے. اے اللہ جہاں جہاں ہمارے گناہوں کے اثرات پڑ گئے ہیں پروردگار ان تمام کو دور فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت پر رحم فرما دیجئے, پوری امت پر کرم فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ پر جو خوف کے بادل چھا گئے ہیں ان کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ پر جو مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو روک دیجئے. اے اللہ ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے, ان کی اللہ نفرتوں کو محبت سے بدل دیجئے, ان کے بارے میں پائے جانے والی بدگمانیوں کو حسن ظن سے خوش عقیدگی سے بدل دیجئے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے, امریکہ کے مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ میں رحم فرمائیے, فضل فرمائیے, دشمنوں سے حفاظت فرمائیے, دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے, اپنوں اور پرایوں کی دشمنی سے بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جتنی چالیں جتنی تدبیریں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف چلی جا رہی ہیں پروردگار ان تمام تدبیروں سے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں میں ہی اس کی تدبیر اور ہلاکت کو داخل فرما دیجیے. اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں, آپ خالق السماوات والارض ہیں, اے آپ فعال لما یرید ہیں, آپ کی شان یحکم ما یشاء کی ہے, آپ کی شان لا یعجزہ احد کی ہے, لا یغلبہ احد کی ہے. پروردگار آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مسلمانوں کے ساتھ رحم کا فیصلہ فرما دیجئے, کرم کا فیصلہ فرما دیجئے, قرآنی زندگی کو ان میں عام فرما دیجئے, حدیث والی زندگی کو عام فرما دیجئے, قبولیت اس کی ڈال دیجئے, لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و محبت پیدا فرما دیجئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سیرت سے مناسبت پیدا فرما دیجئے, دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائیے, دین کی جو محنتیں صحیح ہو رہی ہیں ان سب میں حصہ لینے والا بنا دیجئے, دین کی محنت کے لیے جان و مال کی قربانی دینا آسان فرما دیجئے, سفر کرنا آسان فرمائیے, سفر و حضر میں دین کی محنت کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، بچوں کے بچوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، ہمیں جتنے بیمار ہیں اللہ اور جس جس اعتبار سے بیمار ہیں ان سے شفا نصیب فرما دیجئے، تمام روحانی گندگیوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے اور ہمارے قلوب کا تجلیہ اور تحلیہ فرما دیجئے، ہماری روح کے اندر سے ظلمت کو اور گندگی کو نکال دیجئے، اس کو نورانی اور معطر بنا دیجئے، قرآن اور حدیث کے انوارات اس میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے، آخرت کی تمام عقبات اور گھاٹیوں میں ہماری مدد فرمائیے، سرکار کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، اول وہلے میں آپ کی شفاعت عطا فرما دیجئے، آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما دیجئے، آپ کے اصحاب کے ساتھ میں حشر فرمائیے، اے پروردگار نیکیوں کا پلہ بھاری فرما دیجئے، نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں برحمت فرما دیجئے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے، اور جہنم سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہمارے دوست اور احباب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، یا اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، آخرت کی تمام سعادتیں نصیب فرمائیے اور دنیا کی بھی تمام سعادتیں نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، جو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں اور حرامین میں جہاں کہیں آپ کے ولی دعائیں فرما رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اے اللہ شب قدر سے نواز دیجئے، شب قدر سے محروم نہ فرمائیے، اس کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، بقیہ دنوں کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہماری قسمت میں بہت سے اور رمضان رکھ دیجئے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری قوتوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے اموال میں برکت عطا فرمائیے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، آسیب سے اور سحر سے بچائیے، نظر بد سے ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دنیا اور آخرت کا خیر اپنے فضل و کرم سے مرحمت فرما دیجئے، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔